تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آج کی جو تقریب یہاں پر منعقد کی گئی ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ اسباق دہرا لیں. سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ جو بات بھی کہی جائے گی قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوگی انشاءاللہ. اپنی طرف سے کوئی بات نہ مجھے کہنے کا حق ہے، نہ انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا بیان ہے جس میں دوسروں کو نشانہ بنایا جائے یا انہیں مشتعل کیا جائے یا جس سے فرقہ واریت کو ہوا ملے، بلکہ خالصتاً یہ ایک ایسا بیان ہوگا انشاءاللہ کہ جس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آشنائی حاصل کرنا ہے. آج ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک رخ آتا ہے اور دوسرے رخ سے ہم بالکل ناواقف ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہمارا معاملہ بھی یہ ہے کہ جو میٹھی میٹھی سنتیں ہوتی ہیں ان پر ہم عمل کر لیتے ہیں، لیکن جو چیزیں ایسی ہیں ہمارے نفس کو نہیں بھاتی ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو شروع سے لے کر آخر تک ایسی ہے کہ اس کی تقلید کی جائے. ایک ایک لمحہ آپ کا ایسا ہے کہ ہم پر اس کی تقلید ضروری ہے، واجب ہے. ہم پورے طور پر آپ کی تقلید نہیں کر پاتے یا پورے طور پر آپ کے نقش قدم پر نہیں چل پاتے تو ہمیں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ ہم میں غلطیاں ہیں، یہ ہم میں کوتاہیاں ہیں. اس میں مرد بھی عورتیں بھی سب برابر کی شریک. بہت سی خرابیاں ایسی ہیں جو مردوں میں ہیں، بہت سی خرابیاں ایسی ہیں جو عورتوں میں ہیں. تو اس لیے اپنی اپنی خرابیوں کا جائزہ بھی لینا چاہیے. جو باتیں عرض کی جائیں ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم ان میں غور و فکر کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ یہ خرابی مجھ میں تو نہیں، میرے گھرانے میں تو نہیں. اگر ہو تو اپنی اس خرابی کو دور کرنے کی ہم فکر کریں. یہ جلسہ چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منعقد کیا گیا ہے، بظاہر تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دن ہی اس کا رکھا جانا کوئی ضروری تھا. یہ کسی وقت بھی ہو سکتا تھا اور کسی وقت بھی آئندہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے نہ کسی مہینے کی قید ہے، نہ کسی دن کی قید ہے، نہ کسی کسی رات کی قید. یہ محض اتفاق ہے کہ بعض نوجوان جو صدق دل سے یہ چاہتے تھے کہ کچھ بات دین کی ہمارے کانوں میں پڑے تو بلا شبہ مسجد میں یہ کام انجام دیا جاتا ہے, لوگ سنتے رہتے ہیں, لیکن ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے کانوں تک بھی یہ باتیں پہنچ جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہالت کی بنا پر, ناواقفیت کی بنا پر ہم وہ عمل کرتے ہیں جس کی دین میں گنجائش نہیں ہوتی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید دین ہی ہے. جب تک کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہوگا تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ دین ہے کیا اور کیا چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ہم تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں دین سمجھ کر ہی کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں اس کو انجام دیتے ہیں. جب تک ہمیں صحیح طور پر یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ کیا چیز دین ہے کیا دین نہیں ہے, کون سی بات صحیح ہے کون سی بات صحیح نہیں ہے, اس وقت تک ہم فیصلہ کیسے کر پائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے ان کی اس درخواست کو حکم سمجھا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں صحیح دین پیش کیا جائے اس طرح پر کہ لوگ اس کو صحیح معنی میں سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اس مہینے میں ہوئی, لیکن تھوڑا سا اگر پس منظر میں پہلے اس سے بیان کر دوں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے اس وقت وہاں کی حیثیت کیا تھی اور کیا ماحول تھا اس زمانے میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتیں کی ہیں تب جا کر عالم عرب میں اور پھر پورے عالم میں دین پھیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں, یہ دین ایسے ہی نہیں پھیل گیا کہ زبان سے ہم نے نعرے لگا دیے, بلکہ اس کے لیے محنتیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پتھر کھائے ہیں اور لوگوں نے آپ کے پیچھے بچے لگا دیے, تالیاں بجائی گئیں, پتھر مارے گئے, آپ کے جسم کا خون نکالا گیا, اور پھر بھی آپ نے اس تبلیغ کو نہیں چھوڑا جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگائی تھی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 1,24,000 صحابہ کرام کم و بیش تو موجود تھے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کہلاتے ہیں, بنی ہاشم, ان کا اصل نام تو عمر تھا, لیکن یہ حاجیوں کے لیے بہت کچھ محنت کیا کرتے تھے, ان کی ضیافت کرتے تھے, بڑی بڑی دیگوں میں سالن پکا کر اس میں روٹی چورا کے چور کر وہ کھلاتے تھے, گویا جس کو سریدا کہتے ہیں یا ماریدا کہہ لیجیے, اس طرح سے یہ پیش کرتے تھے. تو روٹی کو اس طرح سے کچلنا یا توڑنے کو اصل میں حشم کہتے ہیں, حشم کے معنی یہی ہیں, تو اسی سے یہ حاشم مشہور ہو گئے, ورنہ اصل ان کا نام عمر تھا. اور یہ چار بھائی تھے, دو بھائی تو یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے, اور دو بھائی نوفل اور بنی عبد شمس انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی. ان کا بڑا ذریعہ جو تھا وہ تجارت تھا, شام مصر اور دوسرے علاقوں میں تجارت کیا کرتے تھے, چونکہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے, لوگ دور دراز سے, کوئی شام سے, مصر سے, عراق سے, دور دور سے حج کے لیے آتے تھے, تو اس لیے ہر جگہ ان کی آؤ بھگت تھی, لوگ ان کو جانتے تھے کہ یہ کعبے کے متولی بھی ہیں, خدمت گار بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حجاج کرام کی خدمت بھی کرتے ہیں. اس لیے بنی ہاشم کے دل میں یہ منصوبہ جنم لینے لگا کہ ہم اپنی تجارت ان ممالک میں شروع کرنی چاہیے. چنانچہ قرآن مجید میں لیلا کے قریش نیلا فی رحلت الشتاء والصیف میں جس تجارت کا ذکر کیا ہے, اصل میں یہ وہ تجارت تھی جو بنی ہاشم اور ان کے بھائی کیا کرتے تھے. چنانچہ بنی ہاشم نے تجارت شروع کی شام کے علاقے میں, مصر کے علاقے میں, عراق کے علاقے میں, ایران اور دیگر مختلف علاقوں میں. لوگ اس زمانے میں قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے, لیکن ان کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. اس لیے کہ ہر ایک کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ بیت اللہ کے خدام ہیں، یہ بیت اللہ کی خدمت کرنے والے ہیں، ضیوف الرحمان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو پانی پیش کرتے ہیں، تو چونکہ یہ بہت بڑی خدمات سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، اس لیے ان کے قافلوں کو نہ تو کوئی روکتا تھا، نہ ڈاکے پڑتے تھے، اور بلکہ جہاں بھی جاتے تھے ان کی آؤ بھگت بھی ہوتی تھی، اور لوگ ان کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے۔ بنی ہاشم ایک مرتبہ تجارت کے لیے کہیں تشریف لے گئے، انہوں نے خاتون کو دیکھا جو تاجر تھی اور مختلف احکام جاری کر رہی تھی اپنے نوکروں کو، تو بنی ہاشم کو اس کا یہ انداز پسند آیا اور انہوں نے شادی کا پیغام دیا۔ اس نے کچھ پس و پیش کے بعد، کچھ شرائط کے بعد قبول کر لیا۔ اسی سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، جناب عبد المطلب یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، تو سورت سے اس کے بطن سے پیدا ہوئے۔ بعد میں بنی ان کا ہاشم کا تو انتقال ہو گیا، اور انہوں نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ جو مطلب ان کے بھائی ہیں وہ آئندہ وارث ہوں گے، متولی ہوں گے بیت اللہ کی۔ تجارت ان کی جاری رہی، اور پھر اس کے بعد عبد المطلب جو آپ کے دادا بھی ہیں یہ متولی ہوئے مطلب کے انتقال کے بعد۔ مطلب کا نام بھی کچھ اور تھا اصل میں، شیبۃ الحمد غالباً ان کا نام تھا، لیکن یہ مدینے میں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی نے جا کر کہا کہ تم اپنے بھتیجے کی خبر لو، بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی لمبا چوڑا نوجوان ہے، اگر تم دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ان کو بڑی محبت جو ہے بیٹے کی، بھتیجے کی معلوم ہوئی دل میں، اور یہ فوراً انہیں لینے کے لیے پہنچے، اور وہاں سے لے کر یہ مکہ مکرمہ انہیں لے کر جب آئے تو انتہا درجے کے خوبصورت تھے۔ لوگوں نے انہیں آتے ہی کہا کہ مطلب کا غلام آ گیا، عبد المطلب آ گیا، عبد المطلب آ گیا۔ اس وقت سے ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا، ورنہ اصل میں یہ غلام نہیں، لیکن چونکہ اس وقت شہرت ایسی ہو گئی کہ پھر عبد المطلب ہی کہلاتے رہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور عبد المطلب کو اللہ تعالی نے یہ اعزاز بھی بخشا کہ زمزم کا کنواں جو جرحم قبیلہ بند کر کے چلا گیا تھا، وہ انہی کے ذریعے سے اس کا وجود بھی دوبارہ، یعنی اس کو دوبارہ برآمد انہوں نے ہی کیا۔ خواب میں ان کو بتایا گیا کہ فلاں مقام پر تم زمین کھودو تو وہاں سے زمزم نکل آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے زمزم نکال لیا، کنواں جب کھد گیا، پانی نکل آیا، تو اب سب لوگ جمع ہو گئے اور سب نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھائی اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے، یہ خاص میرے لیے ہے۔ اب اس پر جھگڑا ہوا، اور جب جھگڑا ہوا تو فیصلے کی کہا گیا بھی کوئی فیصل مقرر کر لو، حکم بنا لو کسی کو۔ چنانچہ حکم کے لیے کہا گیا کہ فلاں عرافہ سیانی ایک عورت ہے، اس کے پاس ہم چلتے ہیں، وہ جس کے بارے میں بھی کہہ دے۔ تو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، سب مل کر اس عورت کے پاس گئے، اور وہ عورت دور رہا کرتی تھی بہت، غالباً شام کے علاقے میں۔ تو مکے سے سفر کر کے چلے، راستے میں ریتیلی زمین تھی، پانی ختم۔ عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھی پانی دے دو تاکہ ہم بھی اپنی پیاس بجھا لیں۔ لوگوں نے کہا کہ بھی ہم تو تمہیں پانی نہیں دیں گے، ہمارے خود اپنی جانوں کے لالے ہیں، تھوڑا بہت پانی ہے، اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو ہم کہاں سے پیئیں گے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اس وقت حالت ایسی ہو گئی کہ بس اب مرے اور تب مرے۔ آپس میں فیصلہ یہ کیا کہ میاں مرنا تو ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ اپنے لیے گڑے کھود لو تھوڑے تھوڑے، اور گڑے کے کنارے لیٹ جاؤ تاکہ جب مرنے لگے تو اپنے آپ کو گڑے میں گرا لیں۔ کہنے لگے اس طرح سے ہم نا امید ہو گئے تھے زندگی سے۔ پھر اچانک دل میں خیال آیا کہ بھئی ایسی زندگی، ایسی موت کا کیا فائدہ، کم از کم کچھ محنت ہی کریں، تو آؤ تھوڑا سا ہم تلاش کرتے ہیں پانی، شاید کہیں سے مل جائے۔ تو عبد المطلب نے جب اپنے اونٹ کو کھڑا کیا اور اس نے پاؤں زمین اٹھتے ہوئے زمین پر مارا، وہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ مختلف نے سب کو آواز دی کہ آؤ تم اپنے مشکیزے بھی بھر لو اور پانی بھی پی لو. اب ان لوگوں کا احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ بس فیصلہ اللہ میاں نے کر دیا, جو اللہ رب العزت اس صحرا کے اندر تمہیں پانی مہیا کر سکتا ہے وہ زمزم بھی تمہیں مہیا کر سکتا ہے, لہٰذا اب زمزم بھی تمہارا اور یہ پانی. اور انہوں نے اس سے مشکیزے وغیرہ بھر لی اور وہیں سے واپس آ گئے. یہ واقعہ میں نے اس لیے سنا ہے کہ جب زمزم کا کنواں برآمد ہوا تھا اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث. اس وقت انہوں نے دل میں یہ نیت کی کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ان میں سے ایک بیٹا میں تیرے راستے میں قربان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے, انہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث عبداللہ بھی. جب وہ 10 بیٹے اللہ نے دے دیے تو اب انہوں نے قرعہ ڈالا کہ کس بیٹے کو میں ذبح کروں, اے اللہ تیرے نام پر قربان کروں. تو قرعہ جو ہے وہ جناب عبداللہ کے نام آئے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام. انہوں نے بغیر کسی تکلف کے ان کا ہاتھ پکڑا اور عشاء پر نائلہ جو دو بت تھے وہاں پر چلے گئے تاکہ ہم وہاں جا کر انہیں ذبح کر دیں. لوگوں نے جب دیکھا کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں تو فوراً لوگ بھاگے دوڑے اور پکڑا اور کہا کہ میاں کیا کر رہے ہو, یہ اگر آج تم نے اپنا بیٹا قربان کر دیا تو کل اور لوگوں کو بھی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا میں نے منت مانی تھی اور میں اپنی منت تو ضرور پوری کروں گا. بہرحال لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس زمانے میں عرافہ عین کے ساتھ ہے یہ لفظ, ہمارے یہاں ہا کے ساتھ حرافہ ہے اور اس زمانے میں جو عین کے ساتھ تھا عرافہ, لیکن مطلب تقریباً دونوں کا ایک. عرافہ عین کے ساتھ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سوجھ بوجھ والی سیانی, اور حرافہ اس کو کہتے ہیں جس کی زبان بہت چلتی ہو, حرف جس سے پیدا ہوتے ہیں زبان تو بہت زیادہ تیز, وہ بھی حرافہ ہے. لیکن ہمارے یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ, اور حرافہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ جو لوگوں کے فیصلے کرتی تھی, اور اس زمانے میں اس قسم کی خواتین عورتیں ہوا کرتی تھیں جن کو حرافہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ فلاں حرافہ ایک فلاں علاقے میں رہتی ہے وہاں چلے چلو اور اس سے چل کر ہم اپنا فیصلہ کراتے ہیں کیا کیا جائے. چنانچہ وہاں پہنچے, اس نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کی دیت کتنی ہے, یعنی اگر کوئی ایک آدمی کو قتل کر دے تو اس کی دیت کیا ہے. تو کہا کہ 10. کہا کہ ٹھیک ہے اب تم گھر واپس چلے جاؤ اور پورا اس بات پر ڈالو کہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے یا 10 اونٹوں کو ذبح کیا جائے. اب اگر دوبارہ پورا جو نکلے عبداللہ کے نام پر تو تم 10 اونٹ اور بڑھا دو, 20 اونٹ کر دو اور عبداللہ کو لے آؤ مقابلے میں, اور پھر بھی اگر عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ بڑھاتے چلے جاؤ یہاں تک کہ پورا جو ہے وہ اونٹوں پر نکل آئے. تو جتنے اونٹوں پر نکل آئے اتنے اونٹوں کو ذبح کر دینا, یہ اس نے فیصلہ کیا. یہ آ گئے, اب انہوں نے اسی طرح سے پورا ڈالنا شروع کیا. تو ہر دفعہ جو ہے وہ عبداللہ کے نام پر ہی پورا آتا رہا, یہاں تک کہ 90 اونٹوں تک معاملہ پہنچ گیا. اور اس کے بعد جب 100 اونٹ کر دیے کہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے یا 100 اونٹ, تو اب 100 اونٹوں پر پورا آ گیا. لوگ خوش ہو گئے, کہا کہ لو بھائی اب جو ہے وہ 100 اونٹوں پر پورا آ گیا ہے, لہذا بیٹے کو چھوڑ دو اور 100 اونٹ ذبح کر دو. انہوں نے کہا کہ نہیں, اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں ہوں میں, کم از کم 3 مرتبہ تو میں ضرور قرآن اندازی کروں گا, اگر 3 مرتبہ جو ہے وہ اونٹوں پر قرآن نکلا تو پھر تو میں اونٹوں کو ذبح کروں گا ورنہ عبداللہ کو ذبح کروں گا. اب جب 3 مرتبہ قرآن ڈالا گیا, 3 مرتبہ اونٹوں کے نام پر نکلا, تو پھر وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور اعلان کر دیا گیا کہ جس کا جی چاہے چرند پرند, جس کا جی چاہے آگے گوشت لے جاتا ہے. تو یہ بھی میں نے واقعہ اس لیے سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قربانی ایک اور طرح سے پیش کی گئی. دیکھیے, یعنی انہی کے آباء و اجداد میں سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی پیش کی گئی تھی جب انہوں نے عرب میں کام کرنا تھا, اور جب پورے عالم میں کام کرنا تھا تو پھر 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی گئی جناب عبداللہ کے بدلے میں. بس فرق یہ تھا کہ وہاں ایک مینڈا تھا, یہاں 100 اونٹ تھے. جتنی اس کی قربانی اتنی اس کی مہربانی, یہاں قربانی بھی بڑی, اللہ نے مہربانی بھی بہت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے نبی چنا. وہ اپنے علاقے کے لیے نہیں تھے کہ صرف مکے کے لیے نبی ہو, بلکہ پورے عالم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی چنا گیا کہ آپ پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی. تو یہ تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ تھوڑا سا ہمیں معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے تھے اور کس طرح اللہ رب العزت نے ان کے آبا و اجداد میں بھی قربانی دی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا وقت آیا, جناب عبداللہ نے بھی شادی کی تھی بی بی آمنہ سے, اور جب آپ ابھی حمل ہی میں تھے کہ جناب عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا, اس سے پہلے واقعہ فیل جو ہے وہ پیش آیا, محرم میں غالباً واقعہ فیل پیش آیا ہے, اور ربیع الاول میں آپ کی پیدائش ہوئی. بعض نے کہا کہ 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا, اور یہاں بھی اصل میں آپ کے آبا و اجداد کی خاندانی وجاہت اجاگر کرنا مقصود تھی کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظمت عطا کی, کس خاندان سے, کیونکہ نبی جس خاندان سے ہوتا ہے وہ خاندان بھی اعلیٰ اور انصب ہوتا ہے, شاندار خاندان کی خاندان سے تھے ان کا تعلق تھا. تو یہ واقعہ اپیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن قبل پیش آئے. بعض نے کہا کہ ابراہ جو ہے وہ ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا, اور بعض نے کہا کہ 50 لاکھ ہاتھی بھی وہ لاتا تب بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا, اس لیے کہ جب منصوبہ اللہ کا کہیں کام کر رہا ہو اس منصوبے کو فیل کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں. جہاں شروع سے ازل سے ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ کا تربیت پا رہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود آ کر رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے آ کر رہیں گے, اب بتائیے کہ ابراہ آپ اللہ رب العزت کا منصوبہ فیل کر سکتا تھا, بیت اللہ کو اٹھا سکتا تھا, ایسا ممکن نہیں. بہرحال اس کا تو جو حشر ہوا وہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرما دی, الم تارا کئی وفا ربو کا بھی اصحاب الفیل, اللہ تعالیٰ نے بھوسا بنا دیا ختم کر دیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ پیش آیا, لیکن آپ کی ولادت سے پہلے جو حال تھا, ہر شخص نے اپنے خدا الگ چنے ہوئے تھے, بارش کا خدا الگ, پیدائش کا خدا الگ, موت کا خدا الگ, رزق پہنچانے والا خدا الگ, تکلیفیں دور کرنے والا خدا الگ, نہ جانے کتنے خدا تھے, اور خدا بھی ایسے کہ جو پتھر خوبصورت نظر آتا وہ اٹھا لیتے اس کی پوجا شروع کر دیتے, اس سے اچھا پتھر نظر آتا اس کو اٹھا کے پھینک دیتے, وہ دوسرا اٹھا لیتے اس کو خدا بنا لیتے. تو یہ حال تھا اس قوم کا, اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بیائی ذنب قتلت, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بچیوں کو لائیں گے جن کو ذبح کیا گیا بے قصور مارا گیا, اور وہ سوال کریں گے پوچھیں گے بیائی ذنب قتلت, ہمیں کس گناہ میں قتل کیا گیا. تو لڑائیاں شروع ہوتی تھی تو 100 سال تک لڑائیاں ہو رہی ہیں بحث اس بات پر کہ فلاں قبیلے کا اونٹ جو ہے وہ میری چراگاہ میں آ گیا اور اس نے آ کر چارہ کھا لیا, اب اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کی لڑائیاں جہالت, اور 100 برس تک لڑائیاں چلتی رہتی تھیں, ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اسی طریقے سے پورا عالم ظلمت کڑا بنا ہوا تھا, عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں یوں سمجھ لیجیے کہ جانوروں سے بھی بدتر شمار کیا جاتا تھا. ایک عرصے تک اس پر بحث ہوتی رہی کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں, اور بہت بات بعد یہ فیصلہ ہوا کہ انسان تو ہے لیکن خدمت کے لیے پیدا کی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کو عزت بخشی, اور آپ نے اس کو اس غلاظت سے نکالا ہے جس میں لوگوں نے اس کو رکھا ہوا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ ایسا معاملہ تھا عورت کے ساتھ کہ اگر کوئی عورت جس کو سمجھتے تھے کہ منحوس ہے, یہ شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کو کوڑے پر کوڑا جہاں پر پھینکتے تھے وہاں پر بٹھا دیا کرتے تھے, وہیں پر بس چار دیواری کر دیتے تھے کپڑے کی اور وہیں رہے، کھانا پینا بھی وہیں پر اس کو میں جو ہے پہنچایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ نہ کوئی بیٹھ کے کھاتا تھا، نہ کوئی بات کرتا تھا، نہ اس کا کوئی غم گسار تھا، نہ اس کا کوئی ہمدرد تھا. سوچئے کہ کس طریقے سے اس کا معاملہ تھا. اور بعض تاریخوں میں نے پڑھا کہ وہ اتنی زہریلی عورت ہو جاتی تھی کہ اگر جب وہ وقت ہو جاتا تھا پورا سال دو سال یا جتنا عرصہ بھی وہاں وہ رہتی تھی، اس کے بعد جب اس کو نکال کر لاتے تھے، اگر وہ کسی انسان کو ہاتھ لگا دے اور اس کا ناخن لگ جائے تو وہ مر جاتا تھا، اس قدر زہر ہو جاتا تھا. تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول، اور جمہور علماء نے 12 ربیع الاول ہی کی تاریخ کو اختیار فرمایا، لیکن جو محققین ہیں ان کے قول کے مطابق 9 ربیع الاول. بہرحال جب بھی تشریف لائے وہاں آپ کی تشریف آوری سے وہ جو ظلمت قدائے جہاں تھا ختم ہو گیا، اور پورا عالم آپ کے نور سے منور ہو گیا. حضرت آمنہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا کئی بار محسوس ہوا کہ میرے اندر سے، میرے وجود سے ایک نور نکلا ہے جس نے شام کے محلات کو بلکہ مشرق و مغرب کو روشن کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندھیروں کو ختم فرما دیا. اور اسی طریقے سے جتنی جہالت کی چیزیں تھیں، خرابیاں تھیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کو صحیح اور درست کر دیا گیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کی باتیں بعض بتلاتے ہیں. جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں پر آیا تھا. جب 7 برس کے غالباً تھے، 6 یا 7 برس کے، تو اپنی والدہ کے ساتھ ایک مرتبہ ان کی والدہ ملانے کے لیے لائیں تھی اپنے ننیال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں یہاں آیا کرتا تھا، یہاں پر آ کر میں پرندے اڑایا کرتا تھا، اور یہاں ہمارے ایک لڑکی تھی اس کا نام انیسا تھا، اس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا. تو آپ نے چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو یاد کی اس زمانے کی. تو بی بی آمنہ کے لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انہوں نے بتلایا کہ تمہارے باپ عبداللہ یہاں مدفون ہے، دار النابغہ میں غالباً بتلایا کہ یہاں مدفون ہے. اور اسی طریقے سے وہاں پر انہوں نے ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد بھی یہ باتیں یاد تھیں. اور پھر جب وہ واپسی کا سفر شروع ہوا تو ابوا کے مقام پر بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 برس کی عمر میں باپ کے سائے سے تو پہلے ہی محروم تھے، ماں کے سائے سے ہی محروم ہو گئے. اور پھر جناب عبد المطلب کی کفالت میں رہے، 8 برس کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. انہوں نے بڑی محبت دی اور اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ دیکھو ان کا خیال رکھنا، یہ بہت عظیم الشان بچہ ہے اور آگے چل کر اس نے بہت بڑا آدمی بننا ہے، اس کا خیال رکھنا. بعض تواریخ میں ہے کہ جب عبد المطلب کا انتقال ہو رہا تھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے کھڑے رو رہے تھے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو عبد المطلب کی موت یاد ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں 8 برس کا تھا جب میرے دادا کا انتقال ہوا، اور حسب وصیت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جناب مطلب نے کی، اور وہ بھی بڑی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. چنانچہ جہاں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے تھے ان کے پاس آ سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی ان کے آنے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کا زمانہ بیت اللہ میں گزارا، اور اس وقت آپ مشہور تھے الصادق الامین کے نام سے، سچے اور امانت دار. لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اس وقت بھی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھی، یعنی اتنی دشمنیوں کے باوجود کہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن اس وقت بھی آپ کے پاس امانتیں تھیں. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہاں سے ہجرت کر کے مدینے آؤ تو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا. یہ سیرت ہے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان میں اگر ہم غور کریں تو سچائی کی تعلیم، وعدے کو نبھانے کی تعلیم، جھوٹ نہ بولنے کی تعلیم، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی تعلیم، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے رشتے کے احترام کرنے کی تعلیم، اور اسی طریقے سے مرد کو عورت اور عورت کو مرد کے لیے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی تعلیم، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے سیرت کس چیز کو سمجھ لیا ہے. سیرت اصل میں عادات اور اطوار کو کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کھاتے کس طرح تھے، پیتے کس طرح تھے، بیٹھتے کس طرح تھے، نماز کس طرح پڑھتے تھے، عبادات کس طرح انجام دیتے تھے، یہ ساری چیزیں مل کر ہی سیرت بنتی. اور اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت جو ہے بہترین نمونہ ہے. تمہیں چاہیے کہ تم ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. اگر کوئی عورت دیکھنا چاہتی ہے بطور شوہر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے، کہ کس طرح سے آپ نے اپنی بیویوں کے حقوق ادا فرمائے. اسی طریقے سے کوئی مرد اگر یہ چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ کس طرح رہن سہن کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور شوہر کی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے آپ نے بیویوں کے ساتھ معاملے فرمائے. اسی طریقے سے آپ کی اولاد بھی، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کیسی محبت ان کو دی، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحیثیت باپ کی ہمارے سامنے. جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت وہ کسی اور کے گھر پرورش پا رہے تھے، وہاں کی روایت کے مطابق عورتیں لے جاتی تھیں، ان کو دودھ پلاتی تھیں، اور وہ کچھ نہ کچھ ان کو اس سے معاوضہ بھی مل جاتا تھا. تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، بیمار تھے، تو کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، اپنی ناک ان کی بچے کی ناک سے لگا کے پیار کیا. اور جب وہ وقت آیا ایک مرتبہ کہ بالکل آخری وقت تھا اس بچے کا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری. تو بعض نے کہا کہ کیا آپ بھی روتے ہیں، تو فرمایا کہ میں نے رونے سے تھوڑی منع کیا، جب کسی کا کوئی عزیز مرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہی ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ ہم کی زبان سے وہی کہتے ہیں جس پہ اللہ راضی ہو. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، کہ ابراہیم ہم تیرے فراق میں بہت غمگین ہیں. اور فرمایا کہ ہاں آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو. یعنی زبان پر کوئی شکوا نہیں، جیسے ہمارے یہاں شکوا ہوتا ہے، ذرا سا کسی کو نقصان پہنچ جائے، کوئی مر جائے، تو فوراً شکوا شکایت شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ میاں کو یہ رہ گیا تھا مارنے کے لیے. یہ بہت غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. ہم رو لیں، پیٹ لیں، الٹے لٹک جائیں، بتاؤ کوئی مر گیا اس کو واپس زندہ کر سکتے، تو پھر اللہ سے اللہ کو ناراض کیوں کریں؟ بہت بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. ہاں غم ہے تو بے شک آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو نکلنے دیں، دل غمگین ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ تو ہوگا، آہستہ آہستہ تسلی ہو جائے. تو یہ بھی سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت کا بیٹا مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، چیخ چلا رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ صبر کر. کہنے لگی کہ تیرا بیٹا مرے تو پتا پوچھوں کہ صبر کیسا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تیری مرضی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، کسی نے کہا تمہیں پتا ہے یہ کون تھے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے. اچھا فوراً گئے اور کہا کہ میں اب صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا صبر و عند صدمۃ الاولی، صبر تو صدمے کے وقت ہوتا ہے، جب سب مصیبت آئے اس وقت صبر کرے، دو چار دن کے بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے، تین دن کے بعد سبھی کہتے ہیں کہ اچھا بھائی جو اللہ کی مرضی. ارے بھائی جس وقت مشکل پیش آئی تھی اس وقت صبر کرنا چاہیے. کوئی پریشانی، کوئی مصیبت جب آ جائے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے اور کہے کہ اچھا بھائی اللہ کا جو منظور، ہم اللہ کی رضا میں راضی. یہ ہے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے وہ معاملے کیے، دکھلا دیے کہ آپ نے ایک بچہ آپ کے پاس آیا حضرت زید، اور آپ نے اس کی پرورش کی، لوگوں نے ماں باپ سے چھین کر ان کو فروخت کر دیا تھا، حکیم ابن حجام نے غالباً ان کو خرید لیا تھا، اور خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نیک شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور خدمت کے کہ اس سے آپ اپنی خدمت کرایا کریں پیش کر دیا. تو یہ بچہ آپ کی تربیت زیر تربیت تھا. سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.